बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार को ये जो अब एक तरह की बाकायदा ये नशस्त शुरू हो गई है, उसकी इब्तिदा ये थी कि बेतकल्लफी से दोस्तों से मुख्तलिफ हालात पे बात करना। लेकिन अब रंग ये बनता जा रहा है कि वो कहें और सुना करे कोई, इसीलिए कोई वक्त का ख्याल भी नहीं होता, पाबंदी से कोई मौजू भी नहीं होता, जरा बराबर बोझ नहीं होता कि वक्त क्या हो गया है। गिरानी होती है जहां बेतकल्लफी ना हो और फिर बात करनी पड़े इतवार को, तो मुख्तलिफ चीजें जहन में आती हैं कि हम सबको मिल के उन चीजों पर सोचना चाहिए। और सोचना इस अंदाज से कि इंसान अपने तौर पे कुछ हालात का तज्जिया कर लेता है, किसी को अगर सच्चाई की तलाश हो तो उसके लिए रोशनी साबित हो सकता है। अभी पिछले दिनों दो दिन पहले उलमा का एक बड़ा वफ्द प्राइम मिनिस्टर की दावत पे उन्हें मिलने के लिए गया। उनमें जाहिर है कि जो बड़े लोग थे उनके रवाबित इधर भी थे और उन्होंने अंदर की रुईदात सुनाई और फिर उससे अगले दिन जो इस वक्त मदारुल मुहाम हैं और वजीर आजम हफ्ते में दो तीन मर्तबा उन्हें तलब करते हैं, याद फरमाते हैं, उनका भी बहुत तवील अचानक फोन आया और सारी मसरूफियात के बावजूद सुनना पड़ा। ये बातें एक तरफ को रख के जो अखबारात में हर अखबार के कारी ने पढ़ा, हुकूमत ने बयान किया कि उन्हें बहुत अफसोस है कि उलमाए मगरिब के जो सवालात हैं उसका जवाब हमारे उलमा नहीं दे सकते। इस मकसद के लिए अब वो अमली इकदामात उठा रहे हैं और उन अमली इकदामात में एक सुहावा में यूनिवर्सिटी का कयाम है जहां पर सूफी बना करेंगे और जहां पर तसव्वुफ की तालीम दी जाएगी और सलासिल को जिंदा किया जाएगा। एक मंसूबा ये भी है कि ऐसे उलमा तैयार किए जाएं जो उलमा مغربی زبانوں پر عبور حاصل کر کے علماء مغرب کو جواب دیں. ایک تازہ خبر یہ بھی ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے. اس طرح کی چند ایک باتیں ہر اخبار کے قاری نے پڑھی ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو, سب چھپی ہوئی ہیں. تو اور یہ بیٹھے ہیں سب وہ لوگ جو اس وقت قرب سلطانی کے لیے بے قرار تھے اور ان کی زندگی کا عروج, بلکہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ ملاقات بہت مبارک ہوئی کہ معراج کا مہینہ ہے رجب, اور آپ کی زندگی کی معراج یہی تھی کہ پرائم منسٹر کی دست بوسی کریں تو ماشاء اللہ حاصل ہو گئی. مشکل سے کوئی آدمی ایسا ملے گا جو دنیا کی محبت سے پاک ہو. یہ دین کا جو علم ہے اس کا اپنا ایک کنٹینر ہے, اور دنیا کی ہر تہذیب اور روایت میں جو کنٹینر ہوتا ہے اسے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس ظرف کا مظروف کیا ہے, اس کنٹینر کے اندر کیا ہے. کونڈا, اس کو دیکھ کے پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہنک, اس میں دہی ہوگا. چنانچہ گاؤں دیہات میں کوئی بھی لے کے جا رہا ہو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دہی لے جایا جا رہا ہے. مگ, اس کا بھی ایک تصور ہے کہ کوئی لیکوڈ چیز اس میں ہوگی جو پیتے پلاتے ہیں ان کے لیے بوتل کی جھلک ہی کافی ہے. رامپور, اور کیا کہنے رامپور کے, غالب نواب صاحب کی دعوت پہ تشریف لے گئے اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میری غزل کی اصلاح کر دیجیے. فرمانے لگے کہ نواب صاحب نے بلایا ہے. تو گیا تو بہت ڈانٹ پڑی اور کہا باولے ہو گئے ہو, یہ عام لوگوں سے ملاقات کا وقت ہے لیکن اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی. تو میں نے ذرا سا کوٹ کو کھولا تو انہوں نے جو بوتل دیکھی تو دیوانے گویا ہو گئے. فرمانے لگے یہ کہاں سے, کدھر ملتی ہے؟ میں نے کہا کلکتے سے. ارے میاں تمہاری غزل کہاں ہے, رکھو تو. کہتے تھے پھر منگوا کے دی خالص. بہت خوش ہوئے, بہت میرے حال پہ کرم فرمایا. تو ظرف دیکھ کے مظروف کا پتہ چلتا ہے. لباس دیکھ کر کوئی آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ بچے کا لباس ہے, بوڑھے کا ہے, مرد کا ہے, عورت کا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیر, چیتے اور ہرن کا لباس. اسی طرح دین کا علم جو آتا ہے اس کا اپنا ظرف اور برتن, وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. دو چیزوں سے بنے ہوئے کئی ظرف آپ نے دیکھے ہوں گے, مٹی کا برتن ہے اور اس کی ہتھی لکڑی کی لگی ہوئی ہے، اور لکڑی کا برتن ہے چیز ہے اور لوہے کے کنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ دین کا علم جس برتن میں آتا ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک دنیا کی محبت سے پاک اور ایک اپنا علو مرتبت کہ میں بڑا آدمی ہوں، اس سے بالکل کھرا اور صاف برتن چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں دین کے علم کے بارے میں اتنی ہی متضاد ہیں جیسے آگ اور لکڑی. یہ نہیں ہے کہ کس انسان میں کتنے فیصد پایا جاتا ہے. جب تک کوئی عالم دین کلی طور پر دولت کی محبت اور اپنی عزت اور شہرت اس کا شیدائی رہے گا، تب تک علم دین نہیں حاصل کر سکتا. کنٹینر ہی یہی ہے، خدا کا دین، اس کا برتن. صرف وہی برتن ہے جس میں، اور وہ جو درخواستیں ساتھ تھیں وہ الگ ہیں، یہ عہدہ چاہیے، اتنے فنڈز چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ اس کے علاوہ کی ایک چیز ہے. اس لیے جو بھی ملاقات میں باتیں ہوئیں، وہ لوگ جو گرد و پیش تھے ان کی معراج یہی تھی کہ پرائم منسٹر نے ہاتھ ملا لیا، اور زندگی کا ماحصل یہ ہے کہ جو درخواست دی ہے اس پہ دستخط ہو جائے. تو دنیا کی محبت اور اپنے علو شان کہ میں بڑا آدمی ہوں، یہ دین کے علم کے لیے اتنی ناپاک چیز ہے کہ اس کا پہاڑ ہے تو بھی ناپاک ہے، وہ مولوی نہیں ہوتا، اور اس کا ایک تولہ ہے تو بھی ناپاک ہے. تودے سے لے کے اس کے ذرے تک سب کا سب نجس ہے، ناپاک ہے. خدا کا دین اس دل میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے جہاں پر یہ آگ موجود ہوتی ہے. یہ آگ اس خدا کے دین کے علم کو جلا دیتی ہے، اور اللہ کبھی بھی اس شخص کو دین کی سمجھ نہیں دیتا جس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک بات یہ کہی گئی کہ مغرب کے علماء کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے ہاں کوئی نہیں دے سکتا. یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، اس لیے کہ 9/11 کے بعد بہت سی چیزیں اور بھی تبدیل ہوئی ہیں، اور ان میں برنارڈیوس، یہ ایک مشہور مفکر، اور اس نے 10-12 کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ جس شخص کو انگلش لٹریچر اور ان چیزوں سے دلچسپی ہے اس نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے اور قیامت کھڑی کر دی. اس کی چند ایک کتابوں نے 9/11 کے بعد آنے والی نسل کو دین سے، اسلام سے جتنی بھی دوری ہو سکتی تھی اس کے لیے لٹریچر مہیا کیا ہے. اب چونکہ وہ خود یہودی ہے تو اس لیے وہ اللہ کا انکار تو کر نہیں سکتا تھا. اس نے سارا زور دو چیزوں پر لگا دیا، بلکہ تین چیزوں پر. ایک تو یہ کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چنا اور جتنے جھوٹ وہ بک سکتا تھا اس نے لکھے. اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہماری کتابوں سے وہ حوالے لائے اور بتائے کہ ان کا کریکٹر حقیقت میں یہ تھا. اور دوسری چیز, اس نے جہاں اپنی قلم کا سارا زور صرف کیا ہے وہ یہ کہ قرآن کوئی حقیقی کتاب نہیں ہے, یہ خدا کی وحی نہیں ہے. اللہ کی کتاب بس نازل ہوئی ہے. وہ اس سے بھی انکاری ہے, وہ کہتا ہے نزول بھی نہیں ہے, اور اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے بنا لیا. یہ ایسا بےہودہ اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اعتراض تھا. بکرتم و اسیلا, اور یہ کہانیاں اور قصے ہیں, نقطہ بہا انہیں لکھ لیا گیا ہے, اور جو لکھنے والے ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صبح و شام سناتے رہتے ہیں, اور وہ یہ قصے وحی اور جبریل اور اس حوالے سے بیان کرتے رہتے ہیں. اور تیسرا زور جو اس نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے دین کے طور پہ اخلاقیات میں کیا تبدیلی پیدا کی, اور اس نے پھر لکھی ہیں چیزیں. اس نے کہا یہ ہیں مسلمان, یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور 10-12 کتابیں آئی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ان کا جواب دینے والا یہاں کوئی نہیں. حکومت کا یہ بیان بہت ہی خراب ہے کہ علماء مغرب کے جتنے سوال ہیں اس وقت ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں, دینے والا کوئی نہیں یا دے کوئی نہیں رہا. اگر دینے والا ہی کوئی نہیں تو پھر اسٹریٹجی اور پالیسی الگ ہے, اور ایک یہ کہ ہیں دینے والے اور دے نہیں رہے, یہ بات ایک الگ ہے. یہ اعتراض بڑے زور شور سے پرائم منسٹر کی تقریر میں بھی کہا, ریڈیو ٹی وی پہ نقل بھی ہوا. ہمیں اس لیے اس پہ ہنسی آئی کہ علماء مغرب کے جو اعتراضات ہیں, یہ جو بولنے والے تھے ان سے خود کوئی پوچھے کہ حضرت والا وہ کون کون سے اعتراضات ہیں, آپ نے پڑھا ہے. یا محض مغرب میں رہ کے سن لیا ہے, پتا چلنا چاہیے نا کہ آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ کے ذہن میں وہ اعتراضات علماء مغرب کے ہیں, تاکہ اسے ہم بھی سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا علماء مغرب نے اتنا طوفان مچایا. بغیر ان کے جواب کے سنیں, ہمیں 100% یقین ہے کہ کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا. کسی زمانے میں انگلینڈ وغیرہ میں رہ کے لوگوں سے اعتراضات سن لیے, اور اس کو اس طرح پیش کرنا کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے اور اس کا تجزیہ, آپ کے پاس مصروف زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ آپ پڑھیں. پھر علماء مغرب کے اعتراضات ہیں کیا؟ لے دے کے پچھلی 2-3 صدیوں سے جو قصے چل رہے ہیں, ایک یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں جو کی ہیں یہ کیا ہے, ایک یہ کہ اسلام جہاد کی خون کی تعلیم دیتا ہے, ایک یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا, ایک یہ کہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق کبھی ادا نہیں کیے اور شریعت نے یہ پابندیاں لگائیں. اس کے علاوہ ہے کیا مغرب کے پاس؟ بہت حد ہو گئی, تیر مار لیا تو معجزات کا انکار ہے, چھٹا یہ بھی دے لو. یہی چیزیں ہیں جو بار بار پچھلی دو تین صدیوں سے وہ دہرا رہے ہیں. جو کتاب پڑھ لو آخر پہ پہنچ کے یہی پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ نہیں ہوا تھا, شک صدر نہیں ہوا تھا, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل استناد ہو. اور علماء مغرب کو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جواب نہیں دیا. ہم میں وہ جواب پڑھنے کی تو کیا اہلیت پیدا ہوتی, یا ان میں جو اعتراض کرتے ہیں کہ علماء مغرب کا جواب کوئی نہیں دے رہا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان موضوعات پہ ہمارے کس کس مفکر نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. ہمیں تو پورا یقین ہے کہ انہوں نے اعتراضات بھی نہیں پڑھے. جیسے ہم نے آپ سے بیان کر دیا, آپ کسی اور سے بیان کر دیں, تو بیچ کی کڑی کہاں سے گئی کہ آپ کتاب کا حوالہ دیں کہ اس مصنف نے یہ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب دینے والا کوئی. جتنے مغرب نے اعتراضات کیے, مسلمان ہمیشہ سے ان کا جواب دیتے چلے آئے. ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر خاموشی طاری تھی. پادریوں نے اعتراضات کیے, اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا. ان کے اپنے گھر کے فرد جو یہ کہتے ہیں کہ علماء مغرب کے اعتراض کے جواب ہی نہیں بنا, ان کے اپنے گھر کے فرد سر سید کو دیکھنے کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اردو تو ڈھنگ سے آتی نہیں, تو سر سید کی اردو پڑھنا کاردارد. وہ فارسی آمیز اردو ہے. انہی کے اعتراضات کے جواب میں سر سید نے کئی کتابیں لکھی. کیا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مغرب کے علماء جو ہیں ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے؟ شبلی نعمانی کدھر گئے؟ انہوں نے سیرت پہ جو لکھا ہے, ڈیڑھ دو جلدیں جو پہلی لکھی ہیں, وہ سب ان کے اعتراضات کے جوابات اس میں بھی لائے ہوں. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بدلا ہے, اس لیے کہ شبلی مرحوم نے جب لکھا تو ان کے سامنے معاملہ اور تھا, اور شبلی نے خود اس بات کی صراحت کی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں, ہمیں ان کا جواب یقینی طور پر لکھنا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپیل کی کہ مجھے ایک کتب خانہ چاہیے, اور انہوں نے اس کے لیے اپیل کی کہ انہیں پیسہ چاہیے. بھوپال والوں نے ان کی مدد کی, اور ملکہ عالیہ بھوپال کی جو تھیں انہوں نے بلایا, اور ان کا کیا چاہیے آپ کو, انہوں نے بتایا یہ اخراجات ہیں, ان کا ہماری طرف سے ادا ہو. اللہ تعالی ملکہ عالیہ کی قبر کو روشن رکھے, بڑا کام اور بر وقت کام کیا. شبلی کتابیں خریدنے کے لیے مصر, ترکی اور شام گئے. ان کا اپنا سفر نامہ ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کیا. انہوں نے انگلش کی وہ کتابیں منگوائیں جو اعتراضات پر مبنی تھی, ندوہ وغیرہ سے چھٹی لی, اور اس حد تک تو خیر ایک حد تک کچھ معاملے ان کے علیحدگی کے بھی ہو گئے تھے, اور اپنے شاگردوں کی پوری ٹیم لے کے وہ بمبے چلے گئے. آندھرا ٹرانسپورٹ یا کوئی تھی, بہرحال ان کی ہسٹری میں سوانے میں لکھا ہے. ان لوگوں کو ہمیشہ یہ شرف رہا کہ ندوہ کے علماء کے ساتھ ہر طرح کی خدمت کا رابطہ رکھنا. کوٹھی انہیں دی گئی, کتابیں انہوں نے ساری جمع کی, اور پھر انہوں نے اس پہ لکھنا پڑھنا شروع کیا، اور شبلی نے کہا کہ انگلش کی کتابیں پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کیا اعتراضات ہیں۔ لوگ پڑھتے تھے، انہیں بتاتے تھے، وہ نوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا اس کا جواب لکھیں گے، اس کی اصل حقیقت کو واضح کریں گے، یہ چیز کریں گے۔ بہت کچھ لکھا ان، اعتراض مثلا انہوں نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، ہم صرف آپ کو ایک شادی کی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، اور اس کو مغرب کے علماء نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی جلدی ہوتی تھی شادی کرنے میں کہ بیت اللہ میں پہنچے ہیں خدا کے گھر میں، اور عمرہ چند گھنٹوں کی بات ہے، اتنا بھی صبر نہیں کر سکے اور حالت احرام میں ہی نکاح کر لیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کو آب و رنگ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے اس شخص کی حالت جسے تم رحمت للعالمین کہتے ہو، کہ بھئی آپ عمرہ کر کے نکاح کر لیں، آپ کو اتنی کیا جلدی ہے کہ جو ہی مکہ میں داخل ہوئے عمرے سے بھی پہلے نکاح ضروری ہوگی۔ امر واقعہ یہ ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ وہ تو نہیں کہیں گے، یہ تو ہم کہیں گے کہ بات کیا تھی، ہم سے سمجھو۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جو علماء مغرب جن سے متاثر ہو کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں ہے، ان علماء مغرب کو بھی تو ذرا دکھائیں جنہوں نے یہ چیزیں خود ان ڈیٹیل پڑھی ہوئی۔ امہات جو ہیں کتابیں مسلمانوں کی، انہوں نے پڑھا ہو، قرآن ہے، حدیث ہے، صحاح ستہ ہیں، تاریخ کی بنیادی کتابیں ہیں، ابن خلدون کا مقدمہ ہے، یہ انہوں نے پڑھ کر سمجھ لیا ہے کہ وہ اعتراض، وہ تو درمیان سے ایک بات کبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ میں حاضری سے پہلے نکاح کر لیا، بس یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث آئی ہے، اس سے وہ خود استنباط کرتے ہیں نتائج کا، اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر حوث غالب تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ خود اخذ کردہ نتیجہ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کون سمجھائے؟ اس کے لیے پھر ہماری کتابیں، ہمارے ماخذ میں ڈوبنا پڑتا ہے، وہ پوری پڑھنی چاہیے۔ ایسے اعتراضات تو اللہ پہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تیرا پروردگار اپنے بندوں کے لیے ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ظلم کے صیغے کا انتہائی درجہ استعمال ہوا ہے کہ قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اسی کا دوسرا ترجمہ کر لیں وہ بالکل لغت کے مطابق ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ نکال لے کہ تھوڑا بہت ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے پوری چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پالا تھا ان کی خالہ نے، والدہ کا انتقال ہو گیا، خالہ نے لے لیا پالا، اور خالہ سے اتنی محبت تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بھرپور جوانی میں بھی اپنی خالہ کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہوتی ہے ماں سے محبت، خالہ سے، پھوپھی سے، وہ طبیعی چیز، اس پہ ظاہر ہے کوئی دلائل تھوڑے ہی قائم کرنے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نصیب ایسا لے کے آئے تھے کہ انہوں نے شکست کھانی نہیں۔ پہلی مرتبہ یہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئی ہے جب غزوہ احد ہوا ہے، احد سے پہلے خالد کہیں نظر نہیں آتے. غزوہ احد میں وہ بھی جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوئے، دور کھڑے دیکھتے رہے کہ دونوں گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. ذہین تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو درہ ہے اس کی بیک پہ جہاں پر 50 آدمی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اگر اس درے کو فارغ کر دیں اور کبھی بھی لوگ یہاں سے اٹھ جائیں تو یہ میں اس کو کراس کروں کچھ لوگوں کے ساتھ اور مسلمان اس طرف کو ہیں، ان کی پیٹھ پہ جا کر پیچھے سے ماریں، ہم آگ لگائیں اور وہ لڑ رہے ہیں سامنے والے گروہ ہمارے دوستوں سے، ہمارے مکہ والوں سے، اور ہمارے اس حملے سے مکہ والوں کو شے ملے گی، ہارتے ہوئے اور پلٹیں گے تو یہ بیچ میں پس جائیں گے. چنانچہ یہی ہوا، فتح کے قریب پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی بٹھائے تھے اور فرمایا تھا کہ تم دیکھو پرندے میری بوٹیاں بھی نوچ کے جا رہے ہیں نا، تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. آخر آپ بھی جانتے تھے کہ میدان جنگ میں کون سی جگہ ایسی ہے جو پوزیشن کے اعتبار سے کمزور ہے اور دشمن اگر ادھر سے آئے گا تو اس کو فتح بھی مل سکتی. 50 آدمی جو بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا ہرگز کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے دیکھا جب مسلمان بڑھ رہے ہیں اور کافر بھاگ گئے احد سے اور شکست کھا رہے ہیں بری طرح، اور مسلمان آگے بڑھ بڑھ کے انہیں مار رہے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ اس لیے گئے کہ جو مال غنیمت کافر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس کو اٹھائیں. انہوں نے اجتہاد کیا کہ پیچھے سے ہم ادھر سے چلے جائیں اور آگے کافر بھاگ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا مال غنیمت پیش کر دیں گے. یہ ان کا اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کے مقابلے میں بالکل غلط تھا، یہ خطا تھی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو پیچھے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، آگے لوگ ہیں، یہ سب منظر بنا ہوا ہے، اور یہ تھی وہ پسپائی جو بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اٹھانی پڑی. اور اس افراتفری میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اس کے بعد کافر بھاگے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے، اور ساتھ ہی یہ افواہ انہوں نے اڑا دی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. اس افواہ سے کچھ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے. جنگوں میں افواہیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں. ان کے حوصلے پست ہوئے، ٹوٹے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے ہیں ایک جگہ سے، ایک گہری جگہ تھی اور اس میں آپ نے کہا کہ میں اوپر اٹھنا چاہتا ہوں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غالباً بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے تو پھر پتا چلا کہ آپ زندہ ہیں. اب جو حملہ ہوا تو کافر بھاگے. بڑا اہم تاریخی نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ کافر بھاگے کیوں؟ یہ تو مکہ مکرمہ سے کئی میل، مدینہ منورہ سے کئی میل جب دور چلے گئے تو انہوں نے کہا ہمیں بھاگنے کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ مدینہ سامنے تھا، ہم گھس جاتے، ہم نے یہ کیا غلطی کی؟ یہ غلطی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے نا، یہ خدا کی طرف سے ہماری حفاظت ہوئی ہے. اس زخمی، شدید زخمی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا اٹھو اور میرے ساتھ چلو. جب وہ اٹھے ہیں ان زخموں سے چور گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور پیچھے چل پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی راہ طے کی تاکہ ان تک خبر پہنچے کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اور آ رہا ہوں. اب وہ جو ان کا منصوبہ تھا کہ پلٹ کے پھر مدینہ پر حملہ کریں، ہم آخر بھاگے کیوں، ان سے حل نہیں ہوا. انہوں نے سنا جب آ رہے ہیں تو ان کا فو اتنے زخمی کرنے کے باوجود یہ لوگ آ رہے ہیں، چلو یہاں سے بھی بھاگو اور مکہ چلے گئے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ آئے، خالد رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے ہیں حدیبیہ میں، اور حدیبیہ میں خالد چاہتے تھے کسی طرح لڑائی ہو جائے، ابو جہل کا خون، اکرمہ رضی اللہ عنہ اور خالد اور عمر بن العاص، یہ تین ایسے تھے جو چاہتے تھے لڑائی ہو اور کسی بھی صورت میں ہم مسلمانوں کو یہاں مار دیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ آئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور گھوڑوں پہ چکر لگاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے گرد، اور یہ ان کے گھوڑوں پہ آنا یہ سب کچھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا. اور ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول طے کر کے جائیں گے، جو ہونا ہے بس یہیں ہو جائے گا، ہمیں کون ہوتا ہے خدا کے گھر سے روکنے والا، ان کی جاگیر تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی شدت کے ساتھ اس موقف پہ تھے کہ میں لڑنا چاہیے، کہ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھا کے سلام پھیر کے پوچھا کہ آج مکہ والوں کی طرف سے کون آیا ہے، تو عرض کیا گیا کہ سہل آئے، یہ ابو جندل جن کا نام آتا ہے، ان کے والد رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فال لی اس نام سے، اور آپ نے فرمایا سہل، سہل کے معنی عربی میں نرم، سہیل، ستارہ، آسانی سے نظر آنے والا. یہ جب چمڑے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے تو سہیل ستارے کا طلوع ہوتا ہے. تو وہ معاہدہ لکھنے کے لیے آئے، اور معاہدہ ہو بھی گیا، اور ٹھیک جس وقت معاہدہ لکھا گیا عین اس وقت وہ ابو جندل آ گئے. ہو سکا اللہ کے رسول مجھے دیکھیں آپ، میں میرا کیا قصور ہے، اور جیل خانے کو توڑ کے آئے تھے، قیدی تھے، باپ نے قیدی بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور وہ زخم اور رشتہ ہوا خون، اور بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں آپ کا پیروکار ہوں، آپ مجھے میرا فیصلہ کریں. سہل نے ساری چیزیں سمیٹ کے ایک طرف رکھ دی، اور اس نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ یہ واپس جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، آپ نے فرمایا ابھی ہمارے معاہدے پہ دستخط نہیں. اس نے کہا نہ، طے کر چکے، میرا بیٹا میرے ساتھ بھیجا جائے گا. اس نے کہا اگر میرا بیٹا نہیں جائے گا میرے ساتھ اور میں اسے جیل میں نہیں ڈالوں گا، کوئی معاہدہ نہیں آپ کے ساتھ. ساری گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں ایک آخری بات تم سے کہوں، اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ پر میں میرے لیے چھوڑ دوں، میرا ہی خیال کر، اس کا قطعاً نہیں، یہ میرا بیٹا جیل سے بھاگ کے آیا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار ابو جندل کی طرف بڑھا دی اور اشارہ کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم تلوار لے کے اپنے باپ کو مارو، لڑائی پڑ جائے گی، پھر ہوگا جو ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تلوار پر پڑ گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑی بہت شدید. خوش قسمت تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. محمد حضور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 1926 کا واقعہ سناتے تھے 25 کا، کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ دار العلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے حدیث، اور قادیانیوں کا فتنہ بڑے عروج پہ تھا اور لگتا تھا جیسے سارے مسلمانوں کو بہا کر لے جائیں گے، تو حضرت کو بڑی پریشانی تھی اس میں. بخاری شریف پڑھاتے ہوئے روز اس کا قصہ ہوتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بغاوت ہے، اس بغاوت کو کیسے کچلا جائے. ایک قادیانی مبلغ آ گیا تو کچھ بچے جو پڑھنے والے تھے رات کو اس کی تقریر سننے چلے گئے. صبح ہوئی، سینکڑوں طلبہ تھے تو سبق میں نہیں تھے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ فلاں فلاں آج نظر نہیں آ رہا اور بڑے قابل بچے تھے. تو عرض کیا گیا کہ حضرت قادیانی ایک تبلیغ کے لیے آیا ہوا تھا, رات تو بچے ادھر تقریر سننے چلے گئے تھے, اور دن تو خیر گزر گیا, شام کو بلایا اور ایسی پٹائی کی, ایسی پٹائی کی کہ تم اس کافر کو مرتد کو سننے کیوں گئے؟ اگر اس کی کوئی دلیل تمہارے دماغ میں رہ جائے تو ایمان برباد کرو گے. بہت پٹائی ہوئی. اور یہ شاہ صاحب, انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا کہ بالکل خلاف تھا, بڑے لوگ تھے, انہوں نے اسلام کے عقائد پہ کتاب لکھی ہے, کتاب ذرا مشکل لیکن بہت اچھی. پنڈی آئے تو یہ بڑے لوگوں کی بات تھی, عیدگاہ شریف خود گئے اور جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے انہیں کتاب پیش کی اور کہا حضرت اس کتاب کو دیکھے میں نے لکھی ہے, کوئی غلطی ہو تو مجھے اس میں بتائیں. ہم بھی بہت اس کتاب کی تلاش میں رہے, عیدگاہ شریف بھی گئے مگر پتہ نہیں وہ کتاب گئی کہاں, کیونکہ بعد کی کتابیں جو چھپی ہیں اس میں اور جو بنیادی کتاب تھی اس میں ایک لفظ حرف ہے اس کا فرق ہے اور اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن وہ کتاب ملی نہیں اب تک. تو پٹائی جن کی ہوئی تھی, انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 33 میں 1933 میں انتقال فرما گئے, ان کے شاگرد رہے, ان کے شاگرد تو پھر 1980-90 تک بھی رہے, 90 میں تو کم رہ گئے ہوں گے, 80 تک رہے, سید مولانا یوسف بن نوری, مولانا محمد میاں اور مولانا منظور نعمانی, مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی, اور مفتی محمد شفیع, مولانا ادریس کاندلوی, مفتی محمد حسن رحمہ اللہ, یہ سارے کے سارے ایک ایک آدمی ان کا شاگرد جو تھا وہ آدمی سے زیادہ اکیڈمی تھا, اتنے بڑے بڑے ان کے شاگرد. اور جو شاگرد ہے سو ادارہ ہے, یہ جتنا دینی مدارس کا جال پاکستان میں ہے اس کی اساس اور تہ میں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم کراچی انہیں کے شاگرد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنایا, لاہور کا جامعہ شرفیہ انہی کے شاگرد مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا, ہر طرف ان کے شاگرد. خیر تو یہ وہ شاگرد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڈھے ہو گئے 75 اور 80 سال کے, اور فخر سے بتاتے تھے کہ حضرت نے ہمیں مارا تھا, یہاں ڈنڈا پڑا تھا, یہاں پڑا تھا, اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم بس ہم ہی ہیں جن کو حضرت نے ایک چیز پہ مارا اور کسی کو حضرت کہتے ہی نہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش قسمت تھے, ڈانٹ پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید, یہاں تک کہ فرمایا عمر تم فتنے پیدا کرنے کے لیے. بڑے مبارک آدمی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ پڑی. اور حقیقت میں صورتحال ایسی تھی, خالد رضی اللہ عنہ ادھر اور یہ ادھر, اور افسوس ہوا خالد رضی اللہ عنہ کیونکہ معاہدہ ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو ایسا افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حق پہ نہیں ہیں, وہ ساری چیزیں حدیبیہ کو ہم نے ایک جگہ ریکارڈ کروایا. حدیبیہ ہوا ہے 6 ہجری میں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے خط لکھا اور کہا کہ میری سالی بیوی کی چھوٹی بہن وہ بیوہ ہو گئی ہیں, اور بھتیجے اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری شادی اس سے کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ضرور کرتے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور کہا چچا سے ملو اور انہیں کہو جلدی کریں میرے نکاح کے لیے. پھر آئے ہیں 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق, 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ سے اگر کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو وہ لوٹایا جائے گا, اور مدینہ سے کوئی مرتد ہو کے مکہ آئے گا تو نہیں لوٹایا جائے گا, وغیرہ وغیرہ یہ ساری شرائط طے تھی. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آئندہ سال تم لوگ آؤ گے, عمرہ کرو گے, اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی, کوئی اسلحہ کھلا نہیں لائے گا، اور تین دن آپ لوگ رہیں گے اور تیسرے دن آپ چلے جائیں گے، تیسرے دن کی شام کے ڈوبنے کے بعد چلے جائیں گے، سورج ڈوبے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کی اتنی جلدی تھی کہ آپ جو ہی مکہ میں پہنچے ہیں آپ نے کہا پہلے میرا نکاح کریں چچا، اور انہوں نے اپنی سالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد آپ نے کہا کہ میری بیوی کو رخصت کریں، تو انہوں نے کہا کچھ ٹھہریں۔ پھر جب تیسرا دن سورج ڈوبا ہے تو مکہ والے آئے، انہوں نے کہا تم نکلو، پیغام بھیجوایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ابھی تو شادی ہوئی ہے، مجھے ایک دن کی اور مہلت دیں، میں چاہتا ہوں کل ولیمہ ہو اور آپ سب لوگ بھی شریک ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، تو اپنی بیوی کو لے کے نکل جاؤ۔ صرف ابھی بھی مکہ میں جگہ ہے، اللہ جانے ان وہابیوں کی نظر سے وہ جگہ کیسے چھپ گئی، مگر مکہ مکرمہ سے اب تو شہر میں ہی آ گئی ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان تک پہنچائی گئیں، وہیں پہ آپ نے پہلی رات گزاری، وہیں پہ ولیمہ ہوا۔ صرف کے مقام پر ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ کے بعد زندگی گزاری، وہیں رہی، ابھی بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ سارے مکہ اور مدینہ اور رمین شریفین کیا ریاض تک قبریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی انہوں نے مٹا دی، خدا جانے یہ قبر ان سے کیسے رہ گئی باقی، یہ قبر ابھی تک حقیقی صورت میں موجود ہے۔ اسے کوئی بھی مکہ مکرمہ جائے تم کہتے ہیں وہاں بھی حاضر ہونا، ماں ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزْوَاجُهُ مَحَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ یہ جو خاتون ہیں جس سے شادی پہ اتنی جلدی تھی، جس پہ مغرب کے علماء چیختے اور چلاتے اور تہمتیں باندھتے ہیں، یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ تھی، نو بہنیں تھیں، اور نو بہنوں کے رشتے عربوں میں بڑے بڑے سرداروں سے ہوئے تھے، آٹھ ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ اس فیملی میں جو نو رشتے مختلف جگہوں پہ گئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ عبد المطلب کے بیٹے، مکہ کے سردار، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں، یہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہ۔ اور میمونہ رضی اللہ عنہ سے اس نکاح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصرار کیا کہ جلدی کرو، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ نکاح ملتوی نہ ہو جائے، کہیں لوگ کافر بیچ میں نہ پڑ جائیں، کہیں کافر یہ نہ کر لیں کہ اس نکاح کو نہیں ہونا چاہیے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور رخصت ہوئی مکہ سے، اور جب گئی ہیں تو گویا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دل لے گئی۔ اب خالد پریشان کہ کریں کیا، خالہ چلی گئی، گھر گویا اجڑے ہوئے اور ویران ہو گئے، جس ماں سے اتنا تعلق تھا، جس نے پالا ہے، وہ ان کی اہلیہ بن گئی ہیں۔ خالد ایک سال صبر نہیں کر سکے، ایک سال، سات ہجری کی ذی‌قعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا ہے، اور ذی‌الحج، محرم، صفر، ربیع الاولی، اخرى، جمادی الاولی، اخرى، رجب، شعبان، اور صرف آٹھ نو مہینے کے وقفے سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دوست اکرمہ کو اور عمر بن العاص کو دونوں کو لے کر چل پڑے، اور کہا چلتا ہوں خالہ کے پاس مدینہ منورہ، اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی ولید کو پیغام بھیجوایا، ولید ہو گئے تھے مسلمان، کہ میں اگر آؤں تو میں دو موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا چکا ہوں مسلمانوں کو، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اور یہ پیغام انہوں نے دیا اپنے بڑے بھائی کو، مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا، تو بھائی نے ذکر کیا، ولید ابن ولید نے، یہ خالد ابن ولید تھے، وہ ولید ابن ولید تھے، ولید ابن ولید سے کہا کہ کوئی گنجائش ہے، پوچھو، حالات کا جائزہ لو۔ وہ فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے اور یہ پیغام عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو حیران ہوں کہ خالد جیسا عقل مند آدمی اللہ کے دین سے غافل ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کہ خدا کا حقیقی دین کیا ہے؟ یہ پیغام پہنچنا تھا اور میمونہ رضی اللہ عنہ وہیں تھیں، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے 9 بڑے بڑے گھرانوں کو گھیر لیا اس ایک نکاح کو کر کے، اب مکہ کی طاقت ٹوٹ گئی، اب کون آتا لڑنے؟ داماد ہو گئے نا، اب کون آتا لڑنے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نکلے. اس نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے جلدی تھی کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اہل مکہ کی قوت پہ جو ضرب پڑنی چاہیے وہ ضرب نہیں لگ سکے گی، اس کو جلدی کیش کرو. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خالد رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا، اپنی چادر دی، اپنی ٹوپی اتار کے دی، فرمایا خالد تم جیسا آدمی دین سے اتنا بے خبر. اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ابو جہل کے بیٹے، یہ سارے دوست تھے تینوں، اور اکرمہ کو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں خواب دیکھا اور کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا. ایک دن آپ نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے رات ابو جہل کو دیکھا ہے جنت میں گھوم رہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ ابھی تو بدر میں اس کا خون کیا ہے، یہ کدھر جنت میں گھوم رہا تھا؟ کوئی اس کی تعبیر نہیں دے سکا. اکرمہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھو وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا اس کی تعبیر یہ ہے. اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھینچ لیا. آپ نے عمر کیا بات؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اسلام کی قبولیت میری پچھلی زندگی کے جو بھی میں کرتا رہا ہوں آپ کے خلاف اس کو معاف کرائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں کراتی تو پھر تو میرا سب حال برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور فرمایا عمر تمہیں پتا نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے کی زندگی کے تمام گناہ معاف کرا دیتی ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. تینوں مسلمان ہو گئے. اب جب یہ تینوں مسلمان ہوئے مکہ والوں کے پاؤں اکھڑ گئے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ہیرے نکل گئے یہاں سے، ہوگا کیا؟ اب کیا؟ پیچھے رہ کون گیا تھا؟ یہ ساری اس ایک شادی کی حکمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے بھی پہلے کہا کہ نہیں میرا نکاح ضروری ہے. بڑے لوگوں کی یہ اقدامات کو سمجھنے کے لیے جتنا بڑا دماغ ہوتا ہے نا، وہ دماغ کہاں سے لائے، وہ علم کہاں سے لائے؟ بلی اگر اٹھ کر اونٹ پہ تنقید کرنے لگے تو بھلا بتاؤ کوئی وقت رہے گا؟ وہ بھی اگر کہے کہ اونٹ کا قد ناپ رہے ہو تو میرا بھی قد ناپو، تو بلی گربا شتر کیا مانے ہیں اس کے کہ اس کا قد ناپا جائے؟ اس لیے یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مغرب کے علماء کو جواب نہیں دے سکتے مسلمان، ہمارے مشرق کے علماء، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا اعتراض ہے؟ ہمارے پاس ایک اعتراضات آئے تھے، ہمارے پاس ایک اعتراض یہ کہ مسجد اقصی نہیں تھی. وہ سوا گھنٹہ یا گھنٹے کا بیان ہے، ہم نے پورا ریکارڈ کروایا کہ مسجد اقصی قرآن یہاں کس معنی میں کہہ رہا ہے، اس کا جواب دے لیں علماء مغرب. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر اعتراض ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے نہیں تھے. وہ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے وہ نہیں تھے، بلکہ عبداللہ کوئی بھی شخص تھا. والعیاذ باللہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا پورا دفاع کیا ہے کہ وہی عبداللہ تھے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوئی تھے. کتنے لوگ تھے جب سے مغرب اٹھا ان اعتراضات پہ مسلمانوں نے جوابات دیے؟ یہ کہنا کہ علماء نہیں دے سکتے غلط بات، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے ان اعتراضات کو بھی نہیں پڑھا. جواب تو کہاں پڑھا ہوتا، ان اعتراضات سے بھی آپ واقف نہیں، بس سن لیا کہیں سے کہ یہ اعتراض ہے لہذا چل پڑ. حدیث 250 سال کے بعد لکھی گئی، بس سن لیا حدیث 250 سال کے، نتیجہ یہ کہ ایسا جھوٹ پھیلا ہے جتنی اس وقت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کٹی ہوئی ہے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگ کٹے ہوئے ایسے محروم اور بدقسمت لوگ امت میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئے جتنے اب ہوئے. ہمارے پچھلی نسل نے کبھی ایسی نسل نہیں دیکھی تھی. ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں گی اور شاید وہ ہم سے بھی زیادہ دور ہوں. سر سید نے جوابات لکھے, یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی کئی جگہ پہ غلط لکھ گئے ہیں لیکن کوشش انہوں نے کی. انہوں نے لندن جا کے لکھا ان سارے جوابات کو اور بیٹے کو لکھا محمود کو کہ محمود آبائی گھر اور حویلی بیچ دو اور خطبات احمدیہ کو چھپوانا ہے تاکہ میں قیامت کے دن یہ سر سید لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے ہاں پیش ہوں تو میں انہیں کہہ سکوں کہ دلی میں میں نے اپنی حویلی بیچ دی تھی محض اس لیے کہ آپ کی دفاع میں میں نے کتاب لکھی تھی, میرے پاس چھپوانے کے لیے پیسے نہیں تھے. گھر بکا. خطبات احمدیہ جو سر سید کی کتاب ہے یہ اسی طرح لکھی گئی اور چھاپی. انہوں نے ان کے گھر میں جا کے جواب لکھا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لائبریری اتنی بڑی یہاں نہیں تھی. اتنا ہی درد ہے اسلام کا اور دین کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگنے والے اعتراضات کے جواب دینے کا, تو کوئی ڈھنگ سے ایک لائبریری قائم کر دیں, ایک ادارہ ہی قائم کر دیں. ہم کئی سال سے چیختے رہے کہ جو شام میں اس وقت کتابیں ہیں اور شام میں جو مسلمانوں کے مخطوطات پڑھے ہیں جنہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا اور وہاں بیٹھ کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موقع ملا, کسی طرح اسے محفوظ کر لو. یہ ساری چیزیں یورپ لے جائے گا, امریکہ لے جائے گا اور پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے کچھ پتا نہیں. طبقات ابن سعد ایک کتاب ہے, اس وقت تک امت کو جو ملی ہے یہ جرمنی کے واسطے سے ملی ہے, 9 جلدوں میں چھپی ہے. طبقات ابن سعد کی 9 جلدوں میں ایک فکرہ فرض کر لیں وہ اپنی طرف سے ڈال لیں, فرض کر لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر اعتراض کی صورت بنتی ہو, ایک فکرہ لکھ دیں. کون تحقیق کرے کہ یہ فکرہ اصل جو طبقات ابن سعد ہے اس میں بھی ہے یا نہیں. سب کتب خانہ منتقل ہو گیا. عراق کی رپورٹ پڑھ رہے تھے اور انہوں نے صاف لکھا امریکنز نے کہ سب سے پہلے دو چیزیں ہم نے اس کو منتقل کیا امریکہ میں. ایک عراق میں جو آثار قدیمہ کی چیزیں تھیں, کتابیں بھی ان میں شامل, ایک ان کو اور ایک تیل انہیں لے لیا. اور بہت اچھا کیا کہ ہمارے آثار ہم اس قابل نہیں رہے لیکن چلو شاید کہ ان کے یہاں حفاظت ہو جائے. اب وہی کتاب کسی کو ہم نے کہا تو ان کے جی $1 کا ایک صفحہ ملے گا جسے مفت بیٹھ کے عراق میں دیکھتے اور پڑھتے رہے. اب اس پہ ٹیکس ہے, $1 کا ایک صفحہ ہے, 1000 صفحے کی کتاب ہے تو $1000 دو, لے لو فوٹو کاپی. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہاں غفلت رہی. سر سید نے, علامہ اقبال نے لکھا. اقبال کی جو فارسی کی شاعری ہے اردو کی شاعری بھی اگر گہری نظر سے پڑھیں تو کئی مرتبہ جواب دیتے ہیں کہ جو یہ اعتراض ہے یہ اس کا جواب ہے, یہ اعتراض ہے یہ اس کا جواب. شبلی نعمانی نے جب 1.5-2 جلدیں لکھ لی تو انہیں شوگر ہو گئی. ایک تو شوگر میں وہ کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. ان کے ایک محسن بڑی شخصیت تھی, وہ کہتے ہیں میں گیا ان کو عیادت کے لیے, ڈاکٹروں نے کہہ رکھا تھا کہ بالکل کوئی میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی, تو انہوں نے لیٹے ہوئے تھے, بیمار تھے اور چادر کا ایک پلو سر کے نیچے اور ایک پاؤں کے نیچے, ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہاتھ اٹھتا تھا سینے پہ اور پھر منہ پہ جاتا تھا. تو ان کے بڑے بے تکلف دوست تھے, انہوں نے چادر ہٹا دی اور کہنے کے شبلی کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا دیکھ لو. تو کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک کٹوری ان کے سینے پہ پڑی ہوئی تھی اور شکر اس میں سے بار بار چٹکی لے کے منہ میں ڈالتے تھے، گڑ پڑا ہوا. میں نے کہا غضب سر سے شبلی کیا کر رہے ہو، موت کو دعوت دے رہے ہو، ان کا میٹھے کے بغیر نہیں جی سکتے. مسعود علی ندوی لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا گھر، تو دیہات کے رہنے والے تو مجھ سے فرمایا کہ واپسی پہ شکر اور چاول کھیر وہ لے کے آنا. تو میں آیا، پیش کر دی، شوگر تھی تھوڑی سی، کھائی اور پھر رکھ دی. میں نے کہا پسند نہیں آئی. کہنے کہ نہیں بس ایسے ہی ہے. میں نے کہا میں نے تو ڈبل شکر ڈلوائی تھی. کہنے کہ یہی تو خرابی ہے، چوگنی ڈلوانی چاہیے تھی، جتنے چاول چار گنا شکر ہوتی تو مزہ آتا. اور ایک ان کے بھائی کا انتقال ہو، ان کا اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ کمر ٹوٹ گئی. شبلی نے لکھا، شبلی بالکل آخری وقت میں انہوں نے تین آدمیوں کے متعلق کہا کہ تار بھجواؤ اور انہیں کہو فوراً آئے، میں بس جاتا ہوں. سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور تیسرے بزرگ بھی تھے، سر سید کی سوانے میں شبلی کی سوانے میں لکھا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم دو کو تار پہنچ گیا، ابوالکلام آزاد کو بھی اور دوسرے بھی جو تھے، اور میں کالج میں پڑھا رہا تھا تو تار تو مجھے ملا نہیں، لیکن پڑھاتے پڑھاتے مجھے اپنے استاد کی محبت اتنا غلبہ ہوا کہ میں نے کہا کسی طرح پہنچوں اور میں دیکھوں. اتنا غلبہ تھا کہ پیریڈ پورا کرنا دشوار ہو گیا. جو ہی پیریڈ پورا پڑھایا، میں بغیر کسی سامان کے، بغیر کپڑے، یہ وہ، ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا، ٹکٹ لیا، پہنچا اعظم گڑھ. تو شبلی میرے ہی گویا انتظار میں تھے اور میرے ہاتھ پکڑے اور رو پڑے. اور پیٹ اور کمر دو انچ رہے ہوں گے، اتنی ان پہ نقاہت تاری تھی. اور پھر میں کھڑا رہا ان کی چارپائی پہ تو روتے رہے. پھر بس اتنا فرمایا مجھ سے کہ سیرت کو پورا کرنا ہے، سیرت سیرت. کئی برس کے بعد، 15-20 برس کے بعد، سید سلیمان ندوی جیسے آدمی نے اپنے آپ پہ قابو پا کے اپنے استاد شبلی کی سوانے لکھی. اور تحریر فرمایا کہ دو جلدیں لکھوں گا، ایک اپنے استاد کی سوانے پہ اور ایک ان کے افکار، ان کے نظریات، وہ کیا چاہتے تھے اس پہ. یہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے نا، اس کا تصور سب سے پہلے شبلی نے ترکوں کو دیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں یونیورسٹی کھولو اور ایسے پورے عالم اسلام سے بچوں کو لاؤ اور یہاں پڑھاؤ اور نیشنلٹی کی قید ختم کرو. یہ تو بہت بعد میں یہ نظریات پھر پہنچے ابن سعود تک اور پھر مدینہ یونیورسٹی کا قیام ہوا وغیرہ وغیرہ. وہ بھی ایک خاص وہابیت کے نقطۂ نگاہ سے بنائی گئی. سر سید شبلی کا نظریہ اور تھا. تو شبلی کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں نے دو جلدوں میں لکھنی ہے. کئی برس کے بعد وہ اپنی طبیعت پہ قابو پا سکے، شاید 30 سال کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہو یا اس سے بھی زیادہ. اور دوسری جلد دکھنا چاہتے تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شبلی پہ، تو ہم نے ان کے جو چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہندوستان میں کئی صفحات دیکھے جس میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد ان کے آنسوؤں کے نشانات ہیں، نہیں لکھ سکے. اور پہلی جلد بھی اپنے استاد پہ شبلی پہ لکھی تو 1000 صفحے لکھ گئے. شبلی نعمانی نے انہیں اعتراضات کے جوابات دیے. ایک اور شخصیت مولانا مودودی کو پڑھیں، ان سے پورے اختلافات کے باوجود مولانا نے اعتراضات کا جواب دیا. مولانا جو سیرت سرور عالم لکھی ہے، کاش یہ مکمل ہو جاتی، مکمل نہیں ہوئی، ان کی بھی بڑی تمنا تھی کہ مکمل ہو جائے، لیکن اس وقت کے حکمران ایوب خان جیسے ظالم اور خائن فراڈ پورا، اس وقت کا الیکشن اور فاطمہ جناح اور کیا اور کیا، اس جیسے آدمی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دی، اس سیاست نے کھا لیا مولانا کو، کاش وہی سیاست میں نہ جاتے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس لیے کون کہہ سکتا ہے کہ علماء نے، علماء مغرب ہیں کہاں، وہ ہمیں بھی تو کوئی چار بتاؤ جن کے علم پر وسوخ کا اظہار کیا جا سکے۔ اس لیے علم خود کیا چیز ہے؟ علم نام ہے اپنی مسلسل اصلاح کا، ایک نظریہ ہے، آدمی اس کو اپناتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے برعکس کچھ اور نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو آدمی جب سمجھتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو اپنی اصلاح مسلسل وہ کرتا رہتا ہے، اس چیز کا نام علم۔ فرق یہ ہے کہ وہ علم کی تصدیق حس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اور ہم علم کی تصدیق خبر کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس علم ہے تو تم ہمیں اس کا ثبوت حسی طور پر دو، کوئی چیز نظر آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ غیب پر اعتبار ضروری ہے، اگر غیب پر اعتبار نہیں ہوگا تو علم آگے نہیں بڑھے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ غیب پر اعتبار کیا جائے، غیب پر یقین، شہود کی گہرائی میں اترنے کا واحد راستہ ہے۔ عالم شہود جتنا بھی ہے جہاں سے تم شہادتیں لاتے، اور یہ عالم غیب پر یقین عالم شہود میں جانے کا واحد راستہ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن نے سورہ بقرہ دوسری سورت کے بالکل آغاز قرآن کریم کا، اور قرآن نے کہا یومنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جتنی غیب کی خبر نبی دیتا ہے اس کا یقین پھر عالم شہود تک پہنچا۔ وہ غیب کی خبر پہ اعتراض کرتے ہیں، علم ان کے پاس کہاں سے آیا، انہیں عالم شہود کی خبر نہیں ہے۔ جتنا عالم غیب ہے اس غیب کے عالم کو شہود تک پہنچنے کے لیے جتنا بڑا یقین درکار ہے، وہ علماء مغرب کو ہے کہاں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی۔ اسی لیے جن چیزوں پر وہ ناز کرتے ہیں، ہمارے ہاں صوفیہ گزر چکے ان سارے مراحل سے۔ کانٹ کا ایک نظریہ تھا کہ عقل خالص نہیں ہوتی، کانٹ کے اس نظریے کو یورپ نے اپنایا کہ عقل کبھی خالص نہیں ہوتی، عقل میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ کوئی خبر دینے والا انہیں تھا نہیں، وگرنہ انہیں بتاتا کہ کانٹ سے 400 سال پہلے یہ نظریہ اصل میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ لکھا کہ عقل اور کشف اب دونوں خالص نہیں رہے۔ عقل اس لیے خالص نہیں رہی کہ عقل متاثر ہوتی ہے ماحول سے، تو پیور جو شعور ہے وہ نہیں رہا، اور حلال کا رزق نہیں رہا، اس لیے کشف خالص نہیں رہا۔ یہ تو یہاں کی چیزیں تھیں، عالم غیب پر جتنا یقین انسان کا پختہ ہوتا ہے تو نتیجے میں نبی کی خبر کا اعتبار اتنا بڑھ جاتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کا اعتبار کرتا ہے تو پھر اللہ اس جہان کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ اس جہان کے دروازے کھولتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مثال لے لو، یہ کہنا کہ میں نے ابو جہل کو خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ تعبیر سامنے آ گئی، اور تعبیر یہ سامنے آ گئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اکرما نے اسلام قبول کر لی۔ تو سارا عالم غیب ہے، جنت اور جہنم، یہ امر واقعہ ہے کہ خدا کی نفی پر، خدا کے نہ ہونے پر مغرب نے اتنا زور لگایا ہے، ہیوم کا سارا فلسفہ، کانٹ کا فلسفہ، یہ سب چیزیں، یہ پوری کانٹوں کی باڑ ہے جو انہوں نے دماغوں میں بو دی ہے۔ ہیوم کو پڑھ کے بھی اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو بڑا کمال ہے اس شخص کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کے قابل تو کب ہوتے ہیں، ہم تو گمراہی کے بھی قابل نہیں۔ گمراہی بھی کسی نظریے کو پڑھنے سے آتی نا، ہم نے ہدایت کو ہی نہیں پڑھا تو گمراہی کو کہاں پڑھتے؟ اچھا یا برا بننے کے لیے کوئی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں نا، بس ڈاکو بننا ہے تو جرت مند ہونا چاہیے، مجاہد بننا ہے تو بھی جرت مند ہونا چاہیے، تو مجاہد کی جرت کہاں سے آتی؟ ڈاکو بننے کی بھی صلاحیت نہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ سوہاوا میں یونیورسٹی اب قائم ہوگی جہاں پہ صوفی پیدا ہوا کریں گے، یہ بچوں جیسی باتیں۔ ایک ڈھنگ کی کوئی لائبریری بنا جائیں سرکار، 5-10 کنال جگہ اسلام آباد میں، جتنے مخطوطات پڑے ہوئے ہیں اس وقت عالم اسلام میں انہیں کہیں جمع کر لینا، وہاں جو بچے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں انہیں دعوت دینا، اور سیلف سفیشنٹ بن جائے گا ادارہ۔ اس ملک کے جتنے ارباب بست و کشاد ہیں، ایک ایک سے ہم نے جا کے کہا کوئی کام، ہم نے کہا یہ کام کر دیں، بس یہ کام کر دیں، صرف 5-10 کنال میں ایک ادارہ بنا دیں۔ عالم اسلام میں اس وقت جتنے مخطوطات پڑے ہوئے ہیں ان کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کر لیں، کئی لاکھ ہیں یہاں آ جائیں گے مدارس سے، جو بچے ہمارے فارغ ہوتے ہیں اور واقعی قابل ہوتے ہیں، ان کو دکھایا جائے کہ بھئی یہ ہے تمہاری تنخواہ، یہ سہولتیں ہیں، یہاں پر آپ کا قیام رہے گا۔ انہیں دیں وہ تنخواہ جو آپ اپنے ملک کے کسی بھی اچھے سے اچھے آفیسر کو دیتے ہیں، انہیں کہیں 2-3 سال میں اس کتاب کو آنا چاہیے۔ وہ کتاب جو نیا نسخہ آئے گا، یہ ہم ساری ترکیب بتا رہے ہیں، اسے لبنان، مصر، یہاں کے جتنے پبلشر ہیں خرید لیتے ہیں۔ 3 سال میں اس نسخے پر اگر فرض کر لیجئے کہ ادارے کا 50 لاکھ لگا ہے، تو 3 سال بعد گورنمنٹ اسی کو بیچ دے، 1 کروڑ میں بک جائے گا۔ سیلف سفیشنٹ ادارہ ہے، اکاؤنٹس اس کے ٹھیک رہیں، وہی پیسہ لا کے پھر اسی ادارے میں ڈال دو بس۔ اب تو اسلامک بینکنگ ہے، بہت سی چیزیں، مگر جو عملاً کام کرنے کا ہے وہ نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، اگر مخطوطات اور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور جو مطبوعات ہیں لائبریری میں، کراچی تک سے بچے آتے ہیں ایک کتاب کو دیکھنے اور ایک کتاب کا پرنٹ لینے، تو ہم کہتے ہیں بیٹے خام خواہ اتنی زحمت کی، فون پہ بات کر لیتے ہیں، ہم تمہیں پرنٹ بھیج دیتے۔ یقین نہیں آتا انہیں کہ یہ کتاب بھی اچھا اب تک ہے، کہیں ملتی؟ ہم ایک مثال اس کی دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور اس لائبریری کو قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور بہت بڑی چیز ہے خدا کی قبولیت۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب رہ گئی تھی حافظ مغلطائی کی، حافظ مغلطائی 7ویں 8ویں صدی کے تھے، نہیں بہرحال تاریخ تو ان کے خیال میں نہیں. انہوں نے سیرت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سیرت جو لکھی ہے اس میں بیان کر دیا. پھر کہتے ہیں دوسری سیرت دیکھو, پھر کہتے ہیں میری دوسری کتاب دیکھو. وہ کتاب کم سے کم بھی 20-22 سال تلاش کی ہم نے کہ دنیا میں کہیں مل جائے, امریکہ اور انگلینڈ اور اسپین اور فرانس اور مصر, اردن, شام, یمن, ہر جگہ تلاش کی, کہیں نہیں ملی. بہت جب یاد آتی تھی تو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یار یہ کتاب کہیں ہونی چاہیے. امریکہ جا رہے تھے تو صبح فلائٹ تھی, خیال آیا کہ علی گڑھ فون کریں, شاید علی گڑھ لائبریری میں ہو تو وہاں یاسین صاحب ہیں, وہاں ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا یہ کتاب دنیا سے ناپید ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, کہیں نہیں ملتی, میں بھی بہت تلاش کر چکا ہوں کہیں بھی نہیں. سلام آخری کر کے فون بند کرنا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کا, انہوں نے کہا کسی نے مجھے کہا تھا کہ لائیڈن یونیورسٹی میں ہے لیکن میرا خیال ہے وہاں بھی نہیں. ختم ہو گئی بات. امریکہ میں نے دوستوں سے کہا, میں نے کہا یار ہالینڈ کا ویزا چلتے ہیں لیتے ہیں, کہ اس کی کیا سوجی, میں نے کہا شاید اللہ کے قبضے میں. تو آپ کو پتا نہیں یہ کتاب کی دیوانگی کیا ہوتی ہے. یہ جو اب مجھے اصطلاحات تو یاد نہیں لیکن سینمے میں جب وہ کوئی فلم لگتی ہے نا تو یہ بچے لڑکے ٹکٹ کے لیے پہلا ٹکٹ ایسے جمپس لگا رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے بھی بڑا نشہ ہے کتابوں کا. تو ہالینڈ یونیورسٹی اس کے لیے ہالینڈ کے ویزے کے لیے گئے تو اس نے پاسپورٹ دیکھا سب چیزیں اور اسے کہا ویزے کی فکر نہ کرو میری بات سنو, اٹھ کے باہر آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا یو ایس اے میں. میرے مجھے کہنے لگا خدا کہاں ہے مجھے یہ بتاؤ, میں اللہ کو نہیں مانتا. تو اس سے گفتگو رہی, کوئی دلیل اسے دی دو چار, پھر میں نے کہا اگر تمہیں زندگی میں کبھی اس دلیل کا توڑ ملے نا تو مجھے فون کرنا. اب وہ نمبرز ہمارے بھی نہیں رہے. تو بہرحال لائیڈن یونیورسٹی پہنچے تو وہاں ہم نے پوچھا ان کا کوئی کتاب نہیں. جو لائبریرین لڑکی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایک ڈھیر ہے عربی اور پتہ نہیں کس کس زبان کی کتابیں ہیں, تو اگر تمہیں سمجھ آتی ہیں تو میرا ساتھ دو. اور ان کتابوں کو میں نے اپنی آفیشلی مکمل کرنا ہے, اس کی لسٹ بنانی ہے اور اس کے عوض میں یہاں یونیورسٹی میں میں تمہیں سہولت دے سکتی ہوں کہ کمرہ ہے رہو. تم کمرے میں منتقل ہوئے, ہفتہ ایک وہاں رہے اور روزانہ کتابوں کی لسٹ بنتی تھی. لسٹ بناتے بناتے ایک دن یہ کتاب نکل آئی. بڑا مشکل تھا ضبط کرنا, وہ بار بار دیکھتی تھی کہ پاگل ہو گیا ہوا کیا. تمہیں پتا اندازہ تھا کہ 20-22 سال کے بعد ایک کتاب مل گئی جو دنیا میں نہ پید. تو ہم نے کہا کہ یہ کتاب کی فلم بنا, اسے کا فلم بنا دوں گی, فلم بھی آ گئی بن کے, مختصر کر رہا ہوں اس کو. ڈائریکٹر کے پاس گئی کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اسے دے دیں. اس نے کہا کہ کہاں پاکستان, پاکستان کا نام سن کے وہ بدک گیا, قلم اٹھایا ہوا رکھ دیا اور کرنے کا نہیں, یہ لوگ وہاں جا کر اسے بیچ دیتے ہیں, کام وام کرتے کچھ نہیں, مخطوطات ہم سے لے جاتے ہیں اور جا کر بیچ دیتے ہیں. بڑا یقین دلایا, نہیں دیا. وہ پھر امریکہ فلم گئی, وہاں سے ہمارے پاس آئی. اب اس فلم کو ظفر صاحب ہوتے, ڈاکٹر ظفر یہاں اسلامک یونیورسٹی ادارہ تحقیقات اسلامی میں لے گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ صحیح معنی میں کتابوں کے دیوانے تھے اور جدہ میں کام کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق خاص طور پہ انہیں یہاں لائے تھے کام کرنے کے لیے کتابیں, اور انہیں واقعی بڑا اچھا انتخاب کیا اور انہیں بڑا کام کیا. وہ کہنے لگے یہ جو فلم ہے نا اس کی پازیٹو بنانے کی تو مشین ہی نہیں ہے پاکستان میں. اب پریشانی, یا اللہ اس مرحلے کو کیسے کریں. ہم نے کہا کچھ تو پتا بتائیں. کہنے لگے اٹامک انرجی میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں, یا نہیں ہوتی. تو ایک دن وہ پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا, ڈاکٹر جاوید سے. ٹھیک مغرب کی نماز کے وقت گلے میں تکلیف تھی اور ہم رکے. دیکھو یہ اتفاقات, اللہ نے جب کوئی کام کرنا ہو تو کیسے بناتا ہے. آپ پارا چوک میں رکے ملٹھی والا پان لینے کے لیے, تو ڈاکٹر صاحب کے ایک دوست وہاں, کوئی شناسائی نہیں کچھ نہیں. انہوں نے کھوج, ان کے کوئی پیشنٹ تھے. میں نے کہا یار اس کو کس طرح پازیٹو کرنا ہے. اسے کہا ہمارے اس میں ہو جائے گی. وہ پازیٹو بن کے آیا, کتاب دیکھی, کراچی سے ایک صاحب کو لیا. یہاں دو تین سال وہ کام کرتے رہے پیمنٹ پہ, باقاعدہ تنخواہ پہ. انہوں نے اس کتاب پہ تحقیق کی اور تحقیق کر کے اب چھپنے کا مرحلہ آیا. تو ہم تو نہیں چھپا سکتے تھے. پھر انہوں نے دار السلام والوں سے بات کی اور انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ 76 میں لائبریری میں بیٹھ کے کام کیا, اور اگر یہ لائبریری نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر سکتے. وہ کتاب چھپی اور دنیا بھر میں مقبول ہوئی. یہ ایک کتاب کی داستان اس لیے بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اہم ماخذ ہے. اس طرح سے کام ہوتے ہیں, اتنا ماری کی محنت. ہمارے پاس وقت اگر 10 لاکھ بھی ہوتے تو ہم کتاب چھپوا لیتے, بہترین کر کے چھپواتے. اس میں اب بھی کمی ہے, ہمیں اندازہ ہے کیا کمی. ایک کمی یہ بھی ہے کہ انہوں نے کتاب کا حوالہ دے دیا کہ واقعہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ مل جائے گا. اب ایک کتاب 12 جلدوں میں چھپی ہے, دوسری کتاب 8 جلدوں میں چھپی ہے, تو لا محالہ اوراق بدل جاتے ہیں. کرنے کا کام ایک یہ بھی ہے اس کتاب پہ اب بھی کہ اصل عبارتیں نکال کر اس کے حاشیے میں دیے ہیں کہ فلاں آدمی نے اس واقعے کو ایسے ذکر کیا. اب 2 جلدیں تب اس کی 5-7 جلدیں بن جائیں گی. ایک آدمی جو اس کتاب کو چھوڑ کے پھر اٹھ کے دوسری کتاب نکالے گا کہ اچھا اس کا فلاں صفحہ دیکھو, وہ صفحہ بدلا ہوا ہے, اب اسے ملے گا نہیں. پھر وہ محنت کرے گا, اس کی بجائے اصل عبارت اس کو حاشیے میں مل جاتی, اس کے لیے فائدہ مند تھی. تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا. جو کرنے کے کام ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان بیچاروں کی یہ فیلڈ ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ دنیا کیا چیز ہے. تو یہ جو میڈیا ہمارا اتنا زیادہ نہیں پیٹ رہا, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس خبر میں کوئی ان کے لیے چارمنگ نہیں ہے نا. وہی بات ہے کہ ڈاکو بننے کے لیے بھی جو جرت چاہیے وہ بھی نہیں ہے, تو مجاہد بننے کے لیے تو اور بہت سی چیزیں درکار ہوتی ہیں. اس لیے یہ علم کا نظریہ جو ان کے ہاں ہے وہ اور ہے, ہمارے ہاں علم کا نظریہ اور ہے. مغرب جس بنیاد پر کھڑے ہو کے اعتراضات کرتا ہے, اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے ان کے جوابات دینے کا تو ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. یہ جو نصاب تعلیم مرتب کر رہے ہیں, اس نصاب تعلیم کو کون قبول کرے گا؟ شعور کی بیداری کے ساتھ ہم سنتے آئے بھٹو صاحب کے زمانے سے کہ ان مدارس کو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, اور تم جو یونیورسٹی کا نصاب بناتے ہو وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کچھ نہیں چاہیے. ڈاکٹر میڈیکل کا پڑھے ہوئے بعض اوقات ایسے ایسے سوالات پوچھتے یا کرتے ہیں کہ ہمیں افسوس اس اعتبار سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی بات پوچھی، مگر افسوس اس کا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بالکل بنیادی ایک مسلمان بچے کو آنا چاہیے، یہ کیا ہوا؟ ہم نے ایک فریش گریجویٹ تھے ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی پوچھ لیا ہم نے، کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کربلا میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، حسن حسین، وہ شہید ہو گئے تھے. ہم نے کہا حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے؟ ہاں جی شہید ہو گئے تھے، اور رشتہ دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس بچے کو ایسا معصوم اور سادہ، اپنے میڈیکل پہ وہ ٹاپ پہ تھا، لیکن اسلام کے متعلق اس کی یہ حالت تھی. ہم نے پوچھا وضو میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ اسے کہا بس جیسے دیکھا ہے ویسے کر لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا. تو صحیح کہتا ہے، اس معصومیت میں اس نے زندگی گزاری ہے کہ جو کچھ آپ نے نصاب دیا ہے اس کے ساتھ وہ 100% مخلص ہے. اس نے آنکھ اٹھا کر ادھر ادھر کبھی نہیں دیکھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیا ہے. تو کیوں اس کے نصاب تعلیم میں آپ نے کوئی ایسی چھوٹی موٹی کتاب ڈال دی کہ مسلمان بچہ بنیادی طور پہ اپنی زندگی کے مسائل کو جان سکے کہ اچھا یہ ہے؟ کچھ نہیں. پوری اسلامی دنیا میں، یہ ہالینڈ میں ایک غیر مسلم نے ہم سے کہا تھا، اس کا تمہاری پوری اسلامی دنیا میں ایک فرد تمہاری سٹیٹ کا ایسا نہیں ہے جیسے تمہارے خلفائے راشدین تھے. میں پڑھا لکھا تھا یونیورسٹی، لائیڈن یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں کافی پینے کے لیے، تو ہم نے کہا کیسے؟ کہنے کا وہ اتنے سادہ تھے کہ عام لباس پہنتے تھے، عام لوگوں سے ملتے تھے. تم ہمارے ہالینڈ کی پرائم منسٹر کو دیکھو، تمہیں بس پہ سفر کرتی ہوئی مل جائے گی، ہم سے ملے گی، کسی سے بھی مل سکتا ہے، کوئی بھی جا کے مل سکتا ہے. اس کا یہ ہمارے یہاں نمونہ اب بھی ہے، یہ جو ہماری خلافت میں تھا، ہم اسی میں، ہم اپنے لوگوں سے ملتے ہیں. اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں میں یہ چیز سامنے آ گئی. وہ اس طرح سے سامنے آ گئی کہ صبح چائے یا کافی کے لیے لائن وہاں لگنا پڑتا تھا، پیسے دیے اور اپنی چائے کافی لے لی. ایک خاتون آتی تھی، اور چند دنوں کی وجہ سے، بار بار لائن میں لگنے کی وجہ سے، انہوں نے ایک دن ایک کتاب دیکھی تو پوچھنے لگی کہاں سے آئے ہو، یہ کیا کتاب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں آیا ہوں یہاں سے، لائیڈن یونیورسٹی سے ایک کتاب کی تلاش. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعارف؟ تو اس نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں. میں نے کہا اچھا تو آپ کیسے؟ اس نے کہا وہ اپنی سبزی اور چیزیں لیتی ہوں کوکنگ کے لیے، پھر مجھے آفس کا کام کرنا ہوتا ہے. یہی بات تھی جو اس نے مجھ سے کہی کہ تمہارے خلفائے راشدین اتنی آسانی سے اویلیبل تھے، لوگ ان سے باتیں کرتے تھے. تمہارے پورے عالم اسلام میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو اس سادگی سے زندگی گزارتا اور عام لوگوں سے ملتا. اب دے لیں اس کا جواب. جو کام آپ کے اپنے کرنے کے وہ نہیں کرنے، اور جن سے بھی مشورہ لینا ہے وہ دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی فائز، ان کے کام، ان کی یہ، ان کا وہ، اور ساری چیزیں یا تو اس لیے ہیں کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، یا پھر اس لیے ہیں کہ مدرسے میں یہ چیزیں ہوں کہ میرے بعد جتنا بھی قابل آدمی اس مدرسے میں ہو وہ نہیں آئے گا، بیٹا آئے گا چاہے جتنا ہی نااہل. یہ وراثتیں ہی چل رہی ہیں نا، اور کیا ہے پھر؟ بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا پڑھا لکھا وہ نہیں آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، یہ کیا ہے سر؟ تو اس لیے بات دونوں طرف سے بگڑی ہوئی ہے. منطق، فلسفہ، کوئی بھی مغربی زبان، فرینچ ایک زبان ہے، جرمن جو بولتے ہیں ایک زبان ہے، ہمارے یہاں بچے نہیں تیار ہو رہے. اسباب اور وسائل کی قلت، ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرینچ پڑھیں، لیکن فرینچ کا جو استاد پڑھانے والا ہے وہ کہتا ہے جی 1,50,000 80,000 میری تنخواہ ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ دنیا اسباب کے ساتھ ہی چلتی ہے نا، بغیر اسباب کے تو نہیں چلتی. لائبریری کا عملہ، لائبریری کے کام، کتابیں نئی خریدنا، پرانی کتابوں کی حفاظت کرنا، وہ خود متقاضی ہے اس بات کا کہ ہر مہینے 50,000-100,000 روپے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ اور لائبریریز قائم کرنا یہ گورنمنٹ کے ذمے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر آنا پڑتا ہے اس پہ معتق الرحمان سنبلی، محمد نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، اب میرا خیال ہے ان کی عمر 90-95 برس ہو گئی ہوگی، انہوں نے آدھی قرآن پاک کی تفسیر تو لکھ لی یا اس سے بھی آگے چلے گئے. وہاں لندن میں ہمیشہ نیاز مندی رہی ان سے، تو بہادر شاہ ظفر کا ایک دن ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ انڈیا میں لکھی گئی ہے کتاب اس موضوع پہ، عصر کی نماز پڑھ کے چلے، میں نہیں معلوم کہاں، محلے کی لائبریری میں لے گئے اور کہا یہ آدمی اس طرح آیا ہے اور اسے کتاب چاہیے. وہ اس محلے، چھوٹا سا محلہ، اس محلے کی لائبریری، نام لکھا، اس نے کہا میں اپنی پہلی جو ہے خبر جو آئی کہ میں آپ کو بتاؤں. انڈیا فون کیا امبیسی، دلی سے کتاب لی اور 2 یا 3 دن کے وقفے سے اس نے فون کر دیا کہ دلی سے کتاب آ گئی، آپ آ کے پڑھ لے لیں. یہ کہاں ہے؟ اس لیے یہ ذمہ داریاں حکومت کی ہیں کہ وہ ایسے ادارے قائم کرے جن اداروں میں لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو آسانی سے چیزیں اویلیبل ہو. ایران نے کیا ہے کام، ایران کی لائبریری میں چلے جائیں جو نیشنل لائبریری ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، آپ نے قدم رکھا نہیں اور 2-4 آدمی آ نہیں گئے. آغا بے فرمائے جناب بتائیے کیا کام ہے، کیا اپنی کتاب کا نام لیا، بٹھائیں گے صوفے پہ، کعوہ پیش کریں گے، اچھا یہ کتاب ہے، اچھا ہم ابھی لا کے آپ کو دیتے ہیں، اور کتاب آنن فانن آ جائے. اتنا اہم کام ہے یہ، جتنے ارباب اقتدار ہیں ان سب سے ہم نے بار بار کہا کہ اسلام آباد میں ادارہ تحقیقات فارسی قائم ہے. انہوں نے پچھلے کئی برس میں، 20-25 برس شاید ہو گئے ہوں گے، انہوں نے اس سارے عرصے میں بر صغیر میں جتنی فارسی کتابیں تھیں نا سب اکٹھی کرنا شروع کی ہوئی. سندھ، پنجاب، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور گوٹ میں جاتے ہیں اور کتابیں خرید کے لا رہے اور جمع کر رہے. ہم نے کئی مرتبہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تخریب کاریاں اس ملک میں جاری ہیں نا، دیال سنگھ کالج کی لائبریری چلا دی تھی، بڑی نایاب چیزیں تھیں وہاں، شیعہ سنی فسادات میں کبھی کوئی اس لائبریری کو آگ لگا گیا تو دنیا میں ایسے ایسے نسخے ہیں جو صرف انہی کے پاس ہیں اور کہیں نہیں. ہم نے کہا اس کو 2-3 جگہوں پہ تقسیم کر لیں، ڈپلیکیشن اس کی کر دیں، لوگوں کو بھیج دیں، پنجاب یونیورسٹی میں رکھ دیں اور کراچی یونیورسٹی کو دے دیں، تاکہ ایک جگہ ایک چیز ضائع بھی ہو جاتی ہے تو دوسری جگہ اویلیبل ہو. کوئی پرواہ نہیں. ان کے ڈائریکٹرز جب بدلتے ہیں تو ہمارے یہاں آتے ہیں، الحمدللہ تشریف لاتے ہیں. جب بھی کوئی نیا ڈائریکٹر آتا ہے تو اس کے وزٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی آئے. ہم نے انہیں کہا کہ آپ، انہوں نے کہا ڈپلیکیٹ ہم کر دیتے ہیں، آپ لے لیں. اب ظاہر ہے وہ تو لاکھوں کروڑوں، میں کہ جی ہم کہاں سے لے لیں، اس کے لیے تو حکومت کے فنڈز درکار ہیں. یہ وہ چیزیں جو کسی بھی وقت کسی بھی فرد کو پہنچیں گی تو اس امت کا بھلا ہے، ہماری اگلی نسلوں کا فائدہ، ہماری آئندہ نسلیں ان پروجیکٹس پہ کام کریں گی تو پتہ چلے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں باقی ہیں. ہم نے علوم کو فروغ دیا ہے، شخصیات کو بنایا. ہمارے بزرگ اتنے منجھے ہوئے تھے کہ جو فلسفے نے حملہ کیا، جس ادب اور تہذیب نے حملہ کیا، یہ اس تہذیب میں جا گھسے، انہی کی اصطلاحات میں انہی کو مات کر دیا، اس سے بھی آگے بڑھ گئے. امام غزالی کی کتابیں جس نے بھی پڑھی ہیں وہ جانتا ہے کہ اس کے بیک پہ پورا فلسفہ تھا امام غزالی رحمت اللہ نے اس فلسفے کو پڑھا جو الہاد اور کفر پہ مبنی تھا، اور پھر اسی کا جواب انہوں نے انہی کی زبان میں لکھا کہ تم یہ کہتے ہو تو یہ دلیل ہے، یہ کہتے ہو تو یہ. اور صوفی بھلا اس طرح یونیورسٹی سے بنتے؟ یہ بھی نئی سوجی ہے. مشرف صاحب کے دور میں پتہ نہیں صوفی کونسل کے کیا قائم ہوا تھا، مشرف صاحب اس کے صدر تھے، اور پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کیا تھے، وہ سارا قصہ. اس وقت بھی ہنسی آتی تھی، اب بھی ہنسی آتی، وہ بھی صوفی بنا رہے تھے. کوئی صوفی کا تو بنیاد، صوفی کی وہ اللہ کی ذات پاک پر مبنی. صوفی ہوتا کون ہے؟ خدا اساس ہوتا ہے، اللہ بیسڈ ہوتا ہے. بس وہ لیتا بھی اللہ کے لیے، دیتا بھی اللہ کے لیے، منع کرتا ہے تو اللہ کے لیے. اور اس کو جس سے وجود جسے کہتے ہیں نا، وہ مانتا ہی اس وقت ہے جب اللہ ہے. کہتا ہے انسانی وجود کچھ نہیں ہے، یہ واحد طبقہ ہے. اسلام میں علم کلام کے علماء ہیں، فلسفے کے علماء ہیں، اسلامی قانون میں مسائل بتانے میں مفتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. اور اسلام کا یہ تیسرا گروہ ایسا ہے، یہ واحد ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں کہیں نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ بیسڈ ہیں، بس ہمارا تعلق اللہ سے. اگر تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو تمہارا وجود ہے، اور اگر تم اللہ ہی کو یاد نہیں کرتے تو تمہارا وجود ہی سرے سے نہیں ہے، تم ہو ہی کچھ نہیں. ابو الحسن نوری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں ذکر کرتا تھا اور کسی وجہ سے ایک دن ذکر نہیں کر سکا، اور اس ذکر کے متعلق مجھے پتا بھی تھا کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا ایک پرندہ دوسرے سے، ایک چڑیا دوسرے سے کہہ رہی ہے کہ ابو الحسن مر گیا. اس نے کہا بہت افسوس ہوا. پھر لکھتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو میں اس کی تعبیر پہ سوچتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ ہو کل وہ جو ذکر چھوٹ گیا تھا نا، یہ مجھے پیغام دیا گیا کہ ذکر جب تمہارا چھوٹ گیا تو تم مر گئے، تم کچھ نہیں. یہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالی کی بنیاد پر، اللہ کے ساتھ تعلق پر، وہ کہتے ہیں کہ قبول اور رد دونوں اس بنیاد پہ، ذہنی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر، یہ تینوں کی اساس اللہ ہے. وہ جو کچھ سوچتا ہے اس کے بھی رابطے اللہ سے، وہ جو کچھ علم کو اخذ کرتا ہے اس کا بھی رابطہ اللہ سے ہے، اور اس کے اعمال سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کوئی عالم اسلام میں دوسرا ایسا نہیں ہے، نہ پچھلوں میں نہ اگلوں میں، جو یہ بات کہے کہ اللہ ہے تو تم ہو، اور تم نہیں ہو، اللہ نہیں ہے تو تم کچھ نہیں. اور اللہ کو بھی وہ عملاً تینوں چیزوں میں مانتا ہے. وہ کہتا ہے ذہن میں بھی، تمہارے علم میں بھی، اور علم سے پیدا ہونے، علم سے کے نتیجے میں عمل جو ہے اس میں، ہر جگہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو تم ہو، وغیرہ کچھ نہیں. اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اور لوگوں کو میرے ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لوگوں کو یہ کافی نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اس کائنات کی ہر چیز کی گارنٹی میں ہوں؟ میں ہٹ جاؤں، لوگ عدم میں چلے جائیں، کائنات عدم میں تھی، پھر وجود اس سے پکڑا ہے اللہ کے ارادے سے. تو اس لیے جو لوگ تصوف کو سمجھتے ہیں، جو لوگ عملاً صوفی ہیں، جنہیں آپ سے کچھ نہیں لینا دینا، وہ کھرے لوگ، سچائی پہ مبنی زندگی، اس کا، اور یہ کونسلیں بنانے اور یہ بننے بنانے والے لوگ، اس کا آپس میں کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ یہ اس لیے آج کی گفتگو ہوئی کہ وہ جو کچھ کہا گیا ہے نا اس پچھلی کانفرنس میں، طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوا کہ علماء مغرب کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں. علماء مغرب کے پاس علم کتنا ہے بھائی، ہم پہلے وہ بھی تو جانچ لیں نا، پھر بات کریں کہ یہاں جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بولے یا سمجھ.